يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم
اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص ضرور یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے آج کے دور میں آپ دیکھیں لوگوں کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ دنیا کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانا ہے جہاں زیادہ سے زیادہ عیش و عشرت کرنا ہے اپنی دنیا کے مستقبل کی تعمیر کرنا ہے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرف بلا رہا ہے اپنے کل کو دیکھو آگے جا کے تمہیں کیا ملنے والا ہے وہاں کے لیے کیا تیاری کی ہے تو عقل احتیاط اور تقویٰ کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے کل کے لیے جیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ کرے آپ دیکھیں جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے نا تو لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اس نے اپنے پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے اور فرشتے کیا پوچھتے ہیں اس نے آگے کے لیے کیا کیا ہے ما قدمت لغد ہماری موت اور قیامت ہر روز اور قریب ہو جاتی یہاں تک کہ وہ ایسے ہی ہوگی جیسے کل کا دن ہے اس لیے آج ہی نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اگر غلط کر رہے ہیں تو اس سے رک جائیں اور سچی توبہ کر لیں اور توبہ کرنے والے اسباب اختیار کریں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کچھ احکامات میں کوتاہی کر رہے ہیں تو اپنے رب سے مدد مانگیں کہ اللہ مجھے یہ کرنا ہے آپ مجھ سے کروائیں مجھے توفیق دیں اور وہ کام کرنے کی پوری کوشش بھی کریں اور اپنا محاسبہ کیسے کیا جا سکتا ہے اللہ کی نعمتوں کو گنے اور دوسری طرف اپنی کوتاہیوں کو گنے اللہ تعالیٰ تو مجھے یہ کچھ دے رہا ہے اور میں اس کے مقابلے میں کیا کر رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے خود ہی شرمندگی ہوگی کہ میں تو حق ہی نہیں ادا کر رہی جو میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت کچھ کر رہی ہوں تو کچھ بھی نہیں کر رہی نعمتیں گنے صبح سے شام تک آپ کی لسٹ ختم نہیں ہوگی اگر آپ واقعی شکر گزار انسان ہیں تو آپ کو نظر آئیں گی ورنہ تو کچھ لوگ بلائنڈ ہوتے ہیں ان کو نعمتیں بھی نظر نہیں آتی اور اس کے مقابلے میں آپ اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں یعنی اتنا کچھ لے کر آپ کیا دے رہے ہیں تو جب آپ آمنے سامنے کریں گے تو پتہ چلے گا اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اس نے انہیں ان کے نفس بھلوا دیے اللہ اکبر یہی لوگ نافرمان ہیں یعنی اللہ سے روگردانی کرنے والے کی سزا غفلت ہے. جو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالی اس کو ایسی کیفیت میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اپنی کیئر بھی نہیں کرتا. اصل میں تو اللہ ہی ہے نا جو بندوں کو کسی نیکی کے کام کی توفیق دیتا ہے، لہٰذا اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، خود کریڈٹ نہیں لینا چاہیے. اور اللہ کی محبت میں، اللہ کی اطاعت میں کوتاہی کرنا دراصل انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے. اور اس کے برعکس جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اطاعت کے کام کرتا ہے، تو پھر اس بھول سے بچ جاتا ہے جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے. ورنہ تو انسان برے اعمال میں انتہا کو جا پہنچتا ہے، کیونکہ جو انسان اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے نا تو وہ نیک عمل میں ضرور کوتاہی کرتا ہے اور برائیوں میں آگے نکل جاتا ہے. اور نسیان کی جو ابتدائی علامات یا سمپٹمز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ برائی کی پرواہ ہی نہ کرنا، کسی برے کام میں شرکت کو برائی نہ جاننا. اگر کوئی شخص اطاعت سے بھی پیچھے ہے، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا اور اس کے دل میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے. ایسے ہی کہ کوئی بیمار ہو اور اس کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو. آگ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی دراصل کامیاب ہونے والے ہیں. یہ دونوں الگ الگ گروہ ہیں، اصل کامیاب جنت والے ہیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبنے والا اور پھٹنے والا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. یہاں قرآن کی عظمت اور انسان کی غفلت کا ذکر کیا جا رہا ہے. پہاڑ پھٹنے کا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا. جب پہاڑ پر اللہ نے تجلی کی تو اس کتاب نہیں لا سکے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کا کلام پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ اپنی جگہ نہیں رک سکتا تھا. لیکن یہ انسان کی غفلت ہے اور انسان کی بے حسی ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتا. اور پھر یہ جو مثالیں ہیں قرآن کی وہ صرف علم والے سمجھتے ہیں، اس لیے سلف صالحین جب قرآن کی کسی مثال کو سمجھ نہیں پاتے تھے تو روتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب ہے ہم علم والے نہیں ہیں. اور ان کے لیے بہت بڑا عیب تھا، بڑا نقص اور نقصان تھا کہ کوئی اپنے آپ کو علم سے دور رکھے. ہم تو علم حاصل کرنے کو فالتو ایکسٹرا کام سمجھتے ہیں نا، جبکہ وہ اس کو اپنا فریضہ سمجھتے تھے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے نام، ان کی ضمائر اور صفات کا 40 بار ذکر ہوا ہے، 24 دفعہ لفظ اللہ اور 16 مرتبہ ضمائر یا صفات عالی آئی ہیں. یہ پوری صورت اللہ کی عظیم قدرت اور اس کے عجیب تصرف سے بھری ہوئی ہے. ابتدا بھی اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہے اور اختتام بھی اللہ کی صفات کے ساتھ ہے. تو انسان کے لیے یہاں مزید تنبیہ ہے کہ اگر پہاڑ پھٹ جاتا ہے تو تمہارا دل کیوں نہیں کانپتا اللہ کا ذکر سن کر. اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان ہوئی اور نام بیان ہوئے ہیں، ان کا آغاز لا الہ الا اللہ سے ہوا. یہ کلمہ توحید ہے اور یہی اصل بنیاد ہے دین کی. اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، زبردست، زوراور، بے حد بڑائی والا. پاک ہے اللہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے. اور پھر القدوس کو الملک کے ساتھ لایا گیا، کیونکہ عموماً دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں کرپٹ ہوتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور السلام ہے، سلامتی والا، سلامت رکھنے والا، مؤمن ہے جو امن دینے والا ہے، مہیمن ہے جو ہر وقت نگرانی کرتا ہے اور کسی کا کوئی حق ضائع نہیں ہونے دیتا، الجبار ہے جو دوسروں کو اپنا کام کرنے پر مجبور کرنے والا ہے، پھٹے دلوں کو جوڑنے والا ہے، العزیز ہے جس کے سہارے ہی انسان کو عزت ملتی ہے اور ہر کمزور پناہ پاتا ہے وہاں. تو الاسماء الحسنی یہاں پر ترتیب کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، اور اس ترتیب میں بھی ایک حکمت ہے جو غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتی ہے. وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کرنے والا، خالق ہے، وجود میں لانے والا، صورت بنانے والا ہے. سب اچھے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اسی کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. پیدائش سے پہلے کے 3 مرحلے ہوتے ہیں، خلق، بر اور مصبر، یعنی چیز کو بنانے سے پہلے اس کا اندازہ لگانا اور خاکہ بنانا، یہ خلق ہے کہ کسی کی شکل کیا ہوگی، کوئی درخت کیسا ہوگا، اور پھر ان کو وجود میں لانا. میں جب پتے وغیرہ دیکھتے نا رنگ رنگ کے، تو اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ان کی تصویر اللہ نے بنائی، ان کا ڈیزائن، ان کا رنگ، ان کا ٹیکسچر، ان کا سائز، سب کچھ اللہ نے ڈیزائن کیا، ہم نے تو نہیں بنا کے درختوں پہ لگا دیے نا. کتنا کمال ہے اس کی قدرت کا. دوسرا ہوتا ہے وجود میں لانا کسی چیز کو، یعنی پہلے خاکہ بنانا پھر اس کے بعد وجود میں لانا، جیسے انسان کو مٹی کے کارے سے بنایا اور پھر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ اور پھر ان میں روحوں کی. اور تیسرا ہے چیز کو مکمل وجود میں لے آنا، اس کی تصویر پوری مکمل کر دینا. تو ہر چیز کو پیدا کرنے کے تمام مراحل جو ہیں وہ دراصل اللہ ہی کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی قدرت کے عجائبات کی معرفت ہونی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارتے ہیں. سورۃ الممتحنہ، یہ سورت مدنی ہے، اس کی 13 آیات ہیں. ترتیب کے لحاظ سے 60 نمبر سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 91 نمبر ہے. اس میں ممتحنہ کا لفظ آیا ہے جو عورتوں کے امتحان سے متعلق ہے جو مکہ سے ہجرت کر کے آ رہی تھی، اور اس کو سورۃ الامتحان بھی کہتے ہیں. اور سورت میں بہت زیادہ لفظ المودہ آیا ہے، 3 دفعہ اس کی تکرار ہے. اور پھر یہ کہ یہ آخری سورت ہے جس میں مومنوں کو یا ایہا الذین آمنوا کہہ کے پکارا گیا ہے مصحف کی ترتیب کے مطابق، اور اس میں خاص طور پر عورتوں کی بیعت کا ذکر ہے جو کہیں اور نہیں ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو حالانکہ انہوں نے اس حق کا انکار کر دیا جو تمہارے پاس آیا ہے. وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو جو تمہارا رب ہے. اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب کے لیے نکلے ہو، تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے تو یقیناً وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. ان آیات کا پس منظر یہ ہے کہ کفار نے صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی کر دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف خفیہ لڑائی کی تیاری شروع کر دی، یعنی مکہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا. حاتب بن ابی بلتہ ایک صحابی تھے مہاجر، جن کی قریش سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی. انہیں اپنی بیوی بچوں کی فکر ہوئی، لہٰذا انہوں نے ایک عورت کے ذریعے ایک خفیہ تحریر کفار تک پہنچانے کی کوشش کی، جس کی اطلاع اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے وہ خط منگوا لیا، طلب کر لیا. آپ نے حاتب رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے سچ سچ بتا دیا. آپ نے ان کی سچائی کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر یہ آیات نازل فرما دی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ انسان انسان ہے، چاہے صحابی بھی ہو جائے یا کسی بھی مقام پر نیکی کے پہنچ جائے، اس سے بھول چوک ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، اور یہ چیزیں ہم جیسے گنہگار انسانوں کے لیے بڑی تقویت کا باعث بنتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. تو اس میں بڑا قاعدہ ایک ہمارے لیے کہ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کی خیر کو بھی دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں معاف کر دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی تھی، اور جنگ بدر والوں کو اللہ نے جھانک کے فرمایا تھا کہ اس کے بعد یہ کچھ بھی کریں تو ان پر کوئی الزام نہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو سبق ہمیں اس سے ملتا ہے وہ یہ کہ جب کسی قوم سے یا لوگوں سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں اس کی مدد بھی لازم ہوتی ہے. اگر یہ تمہیں پا لیں تو تمہارے دشمن بن جائیں گے، اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ارادے سے تمہاری طرف دراز کریں گے، اور چاہیں گے کاش تم بھی کفر کرو. انسان کسی کے اوپر زبان درازی کب کرتا ہے؟ جب وہ اسے اپنے سے کم درجے میں پاتا ہے یا کمزور پاتا ہے. تو منافقین اور کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے، اس لیے منافقین خاص طور پر زبان درازی کرتے تھے. جس کے لیے آپ کے دل میں محبت ہو یا آپ کے دل میں رسپیکٹ ہو تو آپ اس کے ساتھ اختلاف تو کر سکتے، لیکن بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کرتے. جیسے والدین ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر بات ہم والدین کی مانتے ہوں، لیکن ان سے اختلاف بھی کرنا ہو تو ادب سے. اسی طرح ہسبینڈ ہے، اللہ نے اس کو ایک درجہ بڑھا دیا، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ادب اور اخلاق کا دائرہ کبھی بھی نہ چھوڑے. یہ آپ کے ایمان کی علامت ہوگی. اور پھر یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنے دشمنوں سے، لیکن وہ تم سے نہیں کرتے، لہٰذا انسان ہمیشہ محتاط رہے. تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن ہرگز تمہیں کوئی فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے. یقیناً تمہارے لیے ابراہیم اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم تم سے اور ان سب سے بڑی ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اس اکیلے اللہ پر ایمان لاؤ سوائے ابراہیم کی اس بات کے جو اس نے اپنے باپ سے کہی کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش کی دعا مانگوں گا، اور میں تیرے لیے اللہ کی طرف سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں. اے ہمارے رب، تجھی پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو اس موقع کی مناسبت سے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی مثال دی کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر اپنے والدین اور گھر اور سب کو چھوڑ دیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لاتے گئے وہ اپنی قوم اور رشتہ داروں سے الگ ہو گئے. کیونکہ وہ ان کو جینے نہیں دے رہے تھے اور چاہتے تھے کہ واپس پلٹیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر. تو یہاں پر مثال دے کے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے فالوورز ان کے تابع ہو گئے تھے, اے ایمان والوں تم بھی اپنے نبی کی ایسی اتباع کرو. اے ہمارے رب تو ہمیں ان لوگوں کے لیے آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا, اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, بے شک تو ہی بہت زبردست خوب حکمت والا ہے. یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کے لیے آزمائش نہ بنانا, ہمیں کسی اذیت میں مبتلا نہ کرنا کہ وہ فتنے میں پڑ جائیں. تو اللہ سے کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے, یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے, یعنی ابراہیم علیہ السلام میں, ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور آخرت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو, اور جو کوئی منہ موڑ جائے تو بے شک اللہ بہت بے نیاز خوب تعریف والا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے ان کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا یہاں ذکر ہے, الغنی اور الحمید. ہر غنی کی تعریف صرف اس وقت کی جاتی ہے جب وہ عطا کرتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف تو ہر حال میں کی جاتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري.